الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد غار الطور میں تین دن جب مکمل ہو گئے تو اس دوران مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ہمتیں بھی کافی پست ہو گئی تھیں. بہت سارے اس میں تنا امید ہو چکے تھے اور وہ حیران تھے کہ جن کو ہم پکڑنا چاہتے تھے وہ گئے کہاں, کیا آسمان پر چلے گئے یا زمین نے ان کو چھپا لیا, آپس کے مشوروں میں لگ گئے. وہ جو دور بعد کی صورت حال تھی وہ بات چیت کی صورت حال میں بدل گئی. یہ بہترین موقع تھا نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے گا, آپ نے اب مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع فرمایا. مدینہ طیبہ کی طرف آپ کا زندگی کا پہلا سفر 6 سال سے مدینہ ہوا. جب آپ چھوٹے تھے, والدہ کے زیر کفالت تھے, اس وقت آپ کی والدہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی. چھوٹی عمر کی وجہ سے آپ اس وقت خوب دوڑ کے بھاگتے تھے, بولتے تھے, باتیں کرتے تھے, مگر بچپن کی جو معصومیت ہوتی ہے وہ چہرے سے عجیب چمکتی تھی. جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہاں آنے والے وقت کی یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, کون ہار برگر کے چکنے چکنے پاس تھا. آپ باتیں ہی ایسی اچھی رہتی ہیں. آپ کی والدہ والدہ کے جدھر آمنہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی, کبھی بیٹھ کے سوچتی نہیں کہ یہ تو بالکل اپنے والد کی طرح دیکھتا ہے. والد کی طرح مسکراتا ہے اور بالکل اس کا بیٹھنے کا انداز, اٹھنے کا انداز بالکل اپنے والد سے گیا. اور کیونکہ حضرت عبداللہ پورے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھے, ان کے حسن جمال کے تذکرے عام تھے, تو اس بات پر بی بی آمنہ کو اور زیادہ خوشی ہوتی کہ الولد سر العزیز, کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے تو یقیناً یہ اپنے باپ کو جائے گا. مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ باپ کو کیا جائے گا, یہ دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کرے گا کہ رہتی دنیا ان کو اپنی زندگی کا معیار سمجھا کرے گا. بی بی آمنہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا واقعہ جو زندگی کا پہلا واقعہ تھا یہ خود بھی صحابہ کو سنایا. فرمایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ مجھے لے کر آئی تھی اور میرے والد کی جو قبر تھی اس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ باتیں کر رہی ہوں مجھے اور کہہ رہی تھی کہ عبداللہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی, کاش آج آپ ہوتے تو آپ کا چہرہ دیکھتے, اس کے حسن و جمال کو دیکھتے. فرماتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر ویسے ہی رونے لگ گیا. سبحان اللہ, یہ اجنبی امی کے لطفن کی بات ہے. میں بھی رونے لگ گیا اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر. تو یہ زندگی کا پہلا سفر تھا. پھر اس کے بعد آپ کی جب جوانی ہوئی 20 سال اور 25 سال کے درمیان آپ نے پھر سفر فرمایا تھا. ایک سفر تو وہ تھا جو حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مال تجارت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا, وہ بھی مدینہ طیبہ کے قریب سے ہی راستہ گزرتا تھا بلاد شام کو جو جاتے تھے. اور اب ایک یہ ہجرت کا سفر یہ حیثیت ایک نبی، ایک رسول، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے صدر فرما رہے ہیں، جو جوانی اور لڑکپن کے سفر ہیں ان کے تذکرے اتنی تفصیل سے نہیں ملتے کیونکہ اس کے راوی نہیں ملتے، جو نبی علیہ السلام نے خود بتلا دیا بس وہی معلوم ہے، اس کے علاوہ معلوم نہیں ملتے. لیکن جب آپ نے نبوت کا اظہار فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس شاخ کی جماعت دے دی جو نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. اس لیے صحابہ کو بات کی ایک ایک بات سمجھ آتی چنانچہ ہجرت کے سفر میں پتہ دی گئی غلام علی صاحب کو راستے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ اپنے گھوڑے پہ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. لیکن یہاں ایک معجزہ نما ہوا کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، چنانچہ وہ مسلمان ہوا. اس راستے میں ایک آدمی کو درمیان میں سے لیا گیا جو ظاہرہ کافر تھا لیکن راستوں سے باہر تھا، عبداللہ اس کا نام، اور وہ دشوار گزار راستہ جو عام معمول کے مطابق نہیں راستہ استعمال ہوتا تھا، غیر معروف راستہ، اس سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. مشقت بھی بہت اٹھانی پڑی اور راستے میں زیادہ بھی ختم ہو گیا. چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. صدیق فلانوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں سے کچھ لائیں اور نبی اسلام کی خدمت سے پیش کریں. چنانچہ انہیں محبت کا ایک چھوٹا سا چھاپڑا تھا، وہاں پر پہنچے تو صدیق فلانوں نے جاتے ہی ان سے کہا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی بوڑھی ہوں، گھر میں بکریوں بھی کمزور اور بوڑھی ہیں، ان کا تو دودھ ہمیں لینا نصیب نہیں ہوتا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ آپ اجازت دے لیجیے، نصیب ہمارے ان نصیب یوسی. چنانچہ انہوں نے اجازت دی. صدیق اکبر نے جب نیچے بیٹھے تو بکری کا دودھ اتنا نکلا کہ وہ پورا ہی دودھ سے بھر گیا. اب صدیق اکبروں کی طبعی نفاست دیکھیے کہ جب انہوں نے دودھ نکال لیا تو انہوں نے اس برتن کے اوپر اپنا ایک کپڑا ڈالا، اوپن لے کر نبی اسلام کی خدمت میں نہیں آئے. یہ طبعی نفاست ہے کہ کوئی مٹی کا ذرہ نہ اندر چلا جائے، ممکن ہے کوئی مکھی غریب ہو، اس کے گرنے کا بھی تو اندیشہ ہو سکتا ہے. اسلام کی تعلیمات اس وقت طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ابھی سامنے نہیں آئی تھی. ابتدا یہ کسی کے پلانوں کی طبعی نفاست کہ انہوں نے دودھ نکالا اور دودھ والے برتن کے اوپر اپنے ایک کپڑے کا کونا اوپر ڈال دیا، ڈھانپ کے اس کو لے آیا اور لا کے نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی صاحب اسلام نے درود دیا اور یہاں پر صدیق اللہ نے وہ تاریخ کی جملہ کہا کہ نبی اسلام نے دودھ دیا تشاریبا حتی رضیت، کہ نبی اسلام نے اتنا دودھ دیا کہ میرا دل خوش ہو گیا. یہ اس کو محبت کا کیا عجیب نمونہ ہے. جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے پھر کسی دن اگر وہ اچھا دودھ پی لیتا ہے تو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ اچھا پی لیا. بالکل اس آتے کے ساتھ کبھی یہ حال تھا، ورنہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنا دودھ پی لیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، مگر نہیں، محبت کی خاص چیز ہوتی ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ نبی کے سامنے اتنا دودھ پیا حتی رضی تو میرا دل تو خوش ہو گیا. وہاں سے آگے تشریف لائے. اب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہا، کیونکہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانی کے بعد نبی اسلام کی خدمت میں دعوت پیش کی. تو نبی اسلام نے دعوت قبول کروائی. اب اتنائے وہاں بھی پہنچ گئے تھے کہ آنے والے ہیں. تو مدینہ کے لیے بس لوگ روز شہر سے باہر آتے اور انتظار میں رہتے کہ مہمان سب تشریف لائیں گے. مگر ایک دو دن سے مہمان آ نہیں رہے. چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ دو شخص دور سے چلتے ہوئے نظر آئے. مدینہ کے وقت کے لوگ خوش ہوئے. جب وہ قریب آئے تو حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں میں اتنی مشابہت تھی, گفتار میں, رفتار میں, چال میں, ڈھال میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ڈیٹو کاپی, کہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. یہ نقل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اصل کے اتنا قریب ہو جائے کہ نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو جائے. صدیق اکرم کی تمام اتباع مشابہت کا اندازہ اس سے لگائی ہے. آخر جو استقبال کرنے والے تھے انہوں نے دھوپ میں تو نہیں بال سفید کیے تھے, وہ بڑے لوگ تھے, سمجھدار تھے, دانا بینا تھے, مگر تابع اور متبوع ایسے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ بعض نے اندازہ لگایا اور انہوں نے صدیق فلاں سے مسافر شروع کر دیا. اور صدیق فلاں نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے مسافر کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ مسافر کریں گے تو مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے ہیں. جب سب مسافر کر چکے اور پھر بیٹھے اور گفتگو ہونے لگی تو اس وقت سورج جو تھا وہ بادل سے باہر نکلا, اور جب سورج کی کتنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسے لینے شروع کیے تب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے مسافر کیا اس نے اپنے رومال کو پھیلایا اور اپنے ساتھی کے اوپر انہوں نے سایہ کر دیا. تب پتہ چلا آقا کون ہے, غلام کون ہے, شاہ کون ہے. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول 3 کے دن کو باپ پہنچے. 12 ربیع الاول 3 کے دن کو باپ پہنچے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ مورخین نے لکھا کہ حمل 20 کے دن, پیدائش 20 کے دن, ہجرت کا سفر شروع 20 کے دن, اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ 20 کا دن, پھر فتح مکہ میں جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے وہ 20 کا, اور جس دن حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب فرمایا وہ 20 کا. یہ تمام واقعات مورخین کے نزدیک سواری کے دن میں پیش آئے. اللہ کی شان دیکھیے, نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان کے ہاں آپ کا قیام رہا, لیکن ملنے والے صحابہ بہت زیادہ تھے. تو نبی علیہ السلام نے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے ان کے گھر میں مجلس کا آپ نے ارادہ فرمایا, قیام فرمایا. اب دیکھیے جس گھر میں رہائش تھی اگر اسی میں مجلس ہوتی تو آنے والے مردوں کی وجہ سے گھر کی مسکرات کو مشکل ہوتی, بوجھ ہوتا, تنگی ہوتی. یہ دیکھیے نبی علیہ السلام کی کیا حکمت, رہائش ایک جگہ رکھی اور مجلس کی جگہ دوسری, وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ گھر ذرا بڑا تھا, صحابہ وہاں ملنے کے لیے آتے اور مل کے وہیں سے چلے جاتے. تو صاحب خانہ کے لیے آپ کا قیام تو بوجھ نہیں. جب آپ تشریف لائے تو تھوڑے ہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے سے آگے آ گیا. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی قرآن مجید میں سمجھا لَمَسْجِدٌ اُسْجِدَ عَلَى التَّقْوَى. یہ تقوا سے قائم کی گئی مسجد جس کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے کی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کو آج مسجد قباء کہتے ہیں. مسجد قباء تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد نبی علیہ السلام نے یہ قائم فرمائی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے لیکن جب بنیاد رکھی تو نبی علیہ السلام نے پہلا پتھر خود رکھا, دوسرا صدیق غلام نے رکھا, تیسرا عمر غلام نے رکھا اور پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی. جو ترتیب خلافت تھی مسجد کی بنیاد نے پتھر بھی اسی انداز میں نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے. بلکہ ایک صحابی تو پتھر اٹھا کے لائے عمارت میں یاسر رضی اللہ عنہ, تو دوسرے صحابہ دیکھ کر ذرا مسکرائے کہ سب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں اور یہ دو لا رہے ہیں جیسے ہم لوگ مسکراتے ہیں نمبر بنا رہے ہیں. تو دوسرے صحابہ مسکرائے کہ سب ایک ایک لا رہے ہیں یہ دو. نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمایا ہاں یہ اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں تنافس کو پسند فرما رہے ہیں. کون ہے جو زیادہ محبت کا اظہار کرا رہا ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی پتھر اٹھا لیا. جب آپ پتھر اٹھانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم غلام حاضر ہیں, آپ تشریف رکھیں. فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے, جیسے آپ چاہتے ہو کہ پتھر پہنچاؤ تو مجھے بھی اللہ کے گھر سے اپنی محبت کا اظہار فرمانے سکھانا. یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی. اس مسجد میں جو قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی طہارت و پاکیزگی کی اللہ العزت نے قرآن مجید میں تعریف کی. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے بندے ہیں جو طہارت کو بہت محبوب رکھتے ہیں. تو ان کا کیا عمل تھا کہ وہ جب فراغت حاصل کرتے تھے قضائے حاجت سے تو پہلے مٹی استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے تھے. تو ان کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ رہے پھر یہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے. راستے میں ایک محلہ بنی سالم تھا, وہاں نماز کا وقت آ گیا تو جمعہ کے احکام وہاں نازل ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور یہ سب سے پہلی جمعہ کی نماز. پھر جب آگے گئے تو اس بستی کا نام یثرب تھا. یثرب یوں تو ایک آدمی کا نام بھی تھا لیکن یثرب کا لفظ تسریب سے اس کا مطلب ہوتا ہے فتح. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا نام بدل دیا. نبی علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ خدا شہر کہلایا. نبی علیہ السلام نے اس کا نام طیبہ رکھا. طیبہ کہتے ہیں صاف پاکیزہ شفاف شہر. نبی علیہ السلام نے اس کا نام طابا رکھا. طابا کہتے ہیں کہ خوشبو سے مہکتا ہوا شہر ہے. مدینہ بھی ہے, یہ منورہ بھی ہے, یہ طیبہ بھی ہے اور یہ طابہ بھی ہے. یہ سب نام واقعی اسے سوٹ کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام جب اس بستی میں آئے تو بہت سارے صحابہ نے اس وقت دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے, ہمارے ہاں تشریف لائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹ میں کچھ چھوڑ دیا جائے گا, جہاں جا کر بیٹھے گی جہاں اللہ کو پسند ہوگا وہیں میرا قیام ہوگا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی, حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھے. اور یہ بھی واقعہ عجیب ہے کہ یمن کے کئی بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تبا گزرا تھا, تو ایک بادشاہ تبا اول کہلاتا ہے, وہ ایک مرتبہ آیا تو اس کو بتایا گیا کہ تورات اور انجیل میں مدینہ طیبہ کی نشانیاں ہیں اور ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں ہیں اور وہ یہاں پر آئیں گے. چنانچہ اس کے دل میں شوق ہوا, اس نے ایک مکان بنایا اور مکان بنوانے کے بعد 400 علماء کو اس نے دعوت دی اور ان کے درمیان اپنی ول کا اظہار کیا. ہم جیسے کہتے ہیں نا وصیت نامہ, اس نے اپنی دل کی ول کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مکان نسل در نسل اولاد میں آگے چلتا رہے, جب وہ نبی امی یہاں تشریف لائیں یہ میں نے ان کے لیے ہدیہ کیا, اس مکان کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جائیں. مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, جب نبی علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے یہ وہی مکان تھا. 1000 سال کے بعد آپ اپنے مکان مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ اپنے مکان میں ہی تشریف لائے گا. اللہ اکبر کبیر. جس بادشاہ نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا وہ تبا خمیری, وہ ایک الگ بادشاہ تھا, یہ اس سے بھی پہلے کا بادشاہ تھا. ہم اللہ کی شان دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں 7 مہینے ٹھہرے. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عریش شاعری سے موسا, یہ موسا علیہ السلام کا جھونپڑا تھا, مجھے ایک جھونپڑا بنا دیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی, واقعی ان کاموں میں وہ امت میں سب سے آگے تھے. 2 یتیم بچے تھے, ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل, دونوں بھائی تھے, والد فوت ہو گئے تھے, یہ جگہ ان کی تھی. لیکن یہ دونوں اسعد بن زرارہ یہ سردار تھے قبیلے کے, ان کی کفالت میں تھے, وہ ان کے گارڈین تھے. چنانچہ صدیق اکبر انہوں نے اسد بن زرارہ سے بات کی, انہوں نے بچوں سے بھی پوچھ لیا اور 10 دینار کے بدلے اس جگہ کو صدیق اکبر انہوں نے خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ دیا. نبی علیہ السلام نے پر اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی, لہذا مسجد نبوی سے جتنا دین پھیلا یا قیامت تک پھیلے گا اس سب کا اجر ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اتزل ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لبجہ, میری ساری امت کے ایمان کو اگر ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے. اللہ رب العزت نے ان کو کیا یہ نعمت عطا کرا. یہاں پر جھاڑیاں دکھی تو جھاڑی بھی کون سی تھی, درخت رکھتا اس کو برکد کہتے ہیں. تو بہرحال ان کو صاف کر کے جیسے جو بے آباد کی جگہ ہوتی ہے تو جھاڑیاں اگاتی ہیں, ان کو صاف کر دیا گیا اور پھر یہاں پر مسجد بنانے کا کام شروع کیا گیا. چھوٹی سی مسجد تھی, یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا ریاض الجنہ ہے شروع کی مسجد پر اتنی چھوٹی سی ہی تھی. ہاں ایریا بڑا تھا,
مگر جو کورڈ ایریا ہے وہ تھوڑا تھوڑا, باقی یارڈ یعنی صحن تھا مسجد کا. چنانچہ اس میں لکڑی کے ستون نیچے دے دیے گئے اور اوپر کھجور کے جو پتے تھے وہ ڈال دیے گئے. اب وہ پتے ایسے لٹکے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے جب چلتے تھے تو ہمارے ماتھوں کے ساتھ لٹکے تھے, اور کبھی بارش آ جاتی تھی تو اس میں سے پانی ٹپکتا تھا, نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا. تو نیچے پھر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر ڈال دی گئی تھی کہ پانی بھی ہو جائے تو کیچڑ سے کم از کم بچے رہے. یہاں اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, مسجد ایسے ہی بنائی گئی. پانچ مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا, چنانچہ اس کا رخ اس طرح بدل دیا گیا کہ جس طرح آج مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جاتی. آپ یوں سمجھیں کہ پہلے رخ اگر ادھر تھا تو اب اس کا رخ بالکل دوسری طرف بن گیا. پھر اس میں مزید توسیع ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زمین خرید کر اس کے ساتھ شامل کی. عثمان غنی نام وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی جب توسیع کی تو اس میں لوہے کا استعمال کیا, اس سے پہلے لوہے کا استعمال نہیں تھا. عثمان غنی نام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے یہ کام کروایا. جب نبی علیہ السلام شام یہاں پہنچ گئے, مناسب وقت بھی گزر چکا تھا, تو پیچھے زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے غلام منہ بولے بیٹے تھے, وہ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ تھی. پھر آپ کی بیٹیوں میں سے جو بڑی بیٹی تھی زینب, وہ اپنے خاوند کی وجہ سے, کیونکہ ان کے خاوند ابو العاص تھے, ان کے قدم پس قدم تھے, وہ وہیں رہ گئی خاوند کے پاس ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو تھی انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی. بقیہ جتنے اہل خانہ تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے. اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ نے بھی ہجرت کر لی تھی. اللہ کی شان کے جب صدیق اکبر لانوں کی اہل خانہ قباء پہنچے تو ان کی بڑی بیٹی اسماء جو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی, شادی ہو چکی تھی اس کو, ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو سب سے پہلے اب اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا پہلا بچہ تھا جس کی مدینہ میں ولادت آئی. اسی طرح جب حبشہ ہجرت کی تھی تو وہاں بھی عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب, یہ مہاجرین حبشہ کا پہلا بچہ تھا جس کی وہاں ولادت ہوئی. جب یہاں ہجرت ہوئی تو انصار کا پہلا بچہ بعد نے کہا نعمان بن بشیر اور بعد نے کہا کہ نہیں مسلمہ بن مخلد. نبی علیہ السلام جب ٹھہرے وہاں تو آپ کی رہائش تو ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھی اور یہ اوپر نیچے دو منزلہ بلڈنگ تھی, بادشاہ نے بنوائی تھی تو بادشاہ نے کوئی جھونپڑی تھوڑا بنوائی ہوگی, اچھی بلڈنگ بنائی تھی. عام لوگ ایک منزل کا گھر بناتے تھے تو بادشاہ نے دو منزلہ گھر بنا دیا تھا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کی منزل سے اور نبی علیہ السلام اوپر کی منزل پر رہنے لگے. مگر آپ کا کھانا وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرارہ یہ امیر تھے اس علاقے کے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ قبیلے کے سردار, ان کے گھروں سے پکے آتا تھا. تاہم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلا کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پتا کر دیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا کھایا. دیکھیے صحابہ کے عشق کی باتیں کہ ایک ایک چیز تو انہوں نے تاریخ میں قلم بند کر لیا. جب یہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب ایک مجلس کی جگہ بھی تھی, تو صحابہ نے ایک جگہ پر تھوڑی سی مٹی ڈال کے نا اس کو اونچا کر دیا, اس کو چبوترا کہتے ہیں, عربی میں اس کو صفا کہتے ہیں. وہ صبح سا بنا دیا اس کے اوپر سب مل کر بیٹھتے تھے. اور یہاں پر دین اسلام کا سب سے پہلا اقامتی مدرسہ اس کی بنیاد پر جس کو آپ جامعہ صبح کہہ لیں آج کی زبان میں, مدرسہ صبح کہہ لیں, لیکن یہ اقامتی مدرسہ تھا دین اسلام کا سب سے پہلا. کیوں کہ مہاجرین میں سے کوئی 70 کے قریب صحابہ تھے جو وقتاً فقتاً آتے تھے اور یہی رہتے تھے, یہی ان کا قیام, یہی طعام, یہی نماز, یہی عبادت, یہی سیکھنا سکھانا. اور ان کے مریدر تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, وہ اصحاب صفہ کے مریدر تھے, گروپ لیڈر جیسے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام ان کے معلم تھے. اور جیسے آج کل درس نظامی علماء کو پڑھاتے ہیں تو ان کا جو اس وقت سلیبس تھا وہ قرآن مجید تھا, اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کو ان کے سامنے کھولتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, قرآن کی شرح فرماتے تھے. اور یہ جو قرآن کی شرح تھی اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. چنانچہ عام مدارس کے اندر 6 گھنٹے طلبا پڑھتے ہیں اور باقی وقت ان کا اپنے ضروریات کا, مطالعے کا, قیام کام کا ہوتا ہے. یہ انوکھا مدرسہ تھا جو 24 گھنٹے کا مدرسہ تھا. اس میں جو پڑھائی کے اوقات تھے وہ 24 گھنٹے. جب بھی نبی اسلام یہاں تشریف لاتے دن ہوتا رات ہوتی آپ کو سکھاتے. چنانچہ آپ نے کئی مرتبہ یہاں تہجد پڑھی, اور لوگ بھی تہجد پڑھنے کے لیے آئے, نبی اسلام نے ان کو سکھایا. ابو بکر صدیق لانوں کو دیکھا تہجد میں قرآن آہستہ پڑھ لے, عمر فاروق لانوں کو دیکھا تہجد میں قرآن ذرا اونچا پڑھ لے, دونوں کو بلا لیا. اب یہ کوئی جن کا وقت تو نہیں تھا نا, تہجد کا وقت, تہجد کے وقت بھی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے. ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس رات کو سنانا تھا جو سینوں کے بھید جاگتی ہے, مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا. نبی اسلام نے دونوں کو کہا, ابو بکر تم تھوڑا بلند پڑھو اور عمر آپ تھوڑا ہائی سر. اب یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ دن کا پیریڈ نہیں ہے, تہجد کا. تو جب بھی نبی اسلام تشریف لاتے یہاں پر تو طلباء کی کلاس شروع ہو جاتی تھی, یہ سمجھ میں. اور یہی طالب علم تھے جو سیکھتے تھے اور پھر انہوں نے ہی دین کو آگے سکھایا. کچھ یہاں پر ڈے اسکالر بھی تھے, جیسے کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں تو نہیں رہتے, شہر میں رہتے ہیں مگر جا کے پڑھتے. تو جو قبیلہ کے لوگ تھے جن کے اپنے گھر تھے, اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ دیش کا وہ دن میں آتے تھے. اور اگر رات کو کوئی بات سکھائی ہوتی تو یہ حضرات تکرار کے ذریعے ان کو بتا دیتے تھے رات یہ بات سکھائی ہے. اور ان میں سے کچھ کاروبار میں اگر مصروف ہوتے تو وہ بھی آ کے سیکھتے, ان کو بھی بتا دیا جاتا. یہی تو وہ واقعہ پیش آیا. ایک صاحب بکریاں چرانے والے ہفتے بعد آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اللہ کا حکم آیا, تو ان کو بتایا جاتا تھا جو جو آیات نازل ہوئی. ایک مرتبہ وہ بڑے غصے میں پوچھا, بھائی کیوں آج اتنا غصہ کیسے؟ تو آیتیں اتری تھیں جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں. اس آیت کو سن کر اس صحابی کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے, کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی؟ اللہ رب السماء والارض, اللہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ؟ تو یہ حضرات یہاں پر کچھ سنتے تھے کچھ دیکھتے تھے. ان کے سامنے قال بھی تھا, ان کے سامنے حال. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سینے میں اترتی تھیں اور یہ اس کو ہر جگہ بنا لیتے, جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے زندگی کا حصہ بن جاتا. چنانچہ یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا، اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس ہیں وہ اس مدرسے کی کرنیں، اس کی شاخیں، اس کی بیٹیاں، یہ امت مدارس. چنانچہ آج بھی آپ اگر جائیں تو ایک اونچی سی جگہ بنی ہوگی، آپ کو وہاں پر بیٹھنے نفل پڑھنے کا موقع مل جائے گا. چنانچہ شروع شروع میں جب مسجد نبی بنی تو دن میں عبادت ہوتی تھی اور رات عشاء پڑھ کے لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے. سنیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک تو ممبر بنوا کے دیا نبی اسلام کی خدمت میں، اور دوسرا مسجد نبی میں چراغ جلانے کا بندوبست سب سے پہلے انہوں نے کیا، چراغ دیا. اے لکھنوی، رات کو بھی جو لوگ آئے وہ چراغ جلائے تاکہ یہاں پر کچھ روشنی رہے. نبی صاحب السلام جب مدینہ طیبہ پہنچے اور اہل خانہ بھی آگئے تو اللہ کی شان کے آتے ہی بیماری نے حملہ کیا. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار، حضرت علی لانو کو بھی بخار آ گیا، ابو بکر صدیق لانو بھی بیمار، صدیق تنانو کا غلام عامر بن حہیرہ وہ بھی بیمار، بلال لانو کو بھی بخار. یہیں پر پھر نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو تبکر سیکھی تھی، مشہور واقعہ ہے وہ اسی جگہ پیش آیا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو فضائل سنائے، فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ میں ایک رات کا بخار اگر کسی کو آیا تو اللہ تعالیٰ کی پر ایک سال کے کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیجیے. مدینہ طیبہ کا بخار، اللہ اکبر کر دیا. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، مکہ مکرمہ آپ کے خلیل نے بتایا، آپ نے اس پہ برکتیں رکھ دی، اور مدینہ طیبہ آپ کے خطیب نے بتایا، اے اللہ، جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں رکھیں مدینہ طیبہ میں دگنی برکتیں عطا فرما دی. نبی علیہ السلام کی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے مدینے کو برکت سے بھر دیا، اور فرمایا کہ میرا مدینہ فتنوں سے محفوظ، لہذا جس طرح مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح وہ مدینہ طیبہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے شہر کو اتنا اچھا بنا دیں گے کہ ان قریب وقت آئے گا لوگ آسودگی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا کریں گے. اور واقعی آج ایسی ہی بات ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، دین کی نعمتیں بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا. اللہ کو چنانچہ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا رہنی چاہیے، جہاں اللہ نے لکھا موت تو وہی آنی ہے، مگر تمنا تو ہونی چاہیے. کسی کو کسی شاعر نے یوں کہا، رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. دل میں یہ طلب رہنی چاہیے, دعا تو مانگنی چاہیے نا. اور یہ ممکن ہے کہ اس طلب کی وجہ سے کہیں بھی موت آئی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہاں پہ کھڑا فرما دے. وما ذلك على الله بعزيز, اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ تمنا دل میں ضرور رکھ کہ اللہ نے زندگی مکہ مکرمہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں موت مدینہ طیبہ کی عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے میرے اس شہر کو تباہ کیا جائے گا. یہ قیامت کی گویا نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے مدینہ طیبہ کو تباہ کیا جائے گا. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت جہاں مسجد نبوی بنی, جو اس کا پلاٹ تھا, اس پلاٹ کے چاروں طرف ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان, ان کے ہی مکانات بنے ہوئے تھے. جیسے ایک آدمی کے کئی پلاٹ ہوتے ہیں, یہ زمین زیادہ ہوتی ہے, وہ کئی گھر بنا دیتا ہے, تو ان کے ہی گھر بنے ہوئے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی دو بیویاں شروع میں ان کو انہوں نے مکانات دیے, ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں مکان کے ان میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مکان پکا بنوایا. پکے سے مراد کے پتھر کو اچھے انداز سے لگوایا, پردے کی نیت سے, کیونکہ کچے مکان پہ مٹی لگانی پڑتی تھی اور اس میں عورتوں کے لیے دقت ہوتی تھی, بے پردگی کا استعمال کرتا تھا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کی نیت سے سب سے پہلے اپنے مکان کو پکا بنوایا تاکہ بار بار مینٹیننس عورتوں کو نہ کرنی پڑے. یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی ایک باندی کا نام خیرا تھا, اور اس باندی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, اس بیٹے کا نام اس نے حسن رکھا. یہ حسن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی پلا بڑا, بچپن کے اوقات اس نے گزارے, حتیٰ کہ اس کی والدہ کبھی اگر مصروف ہوتی کام میں اور بچہ روتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے اپنا یعنی دودھ اس کے منہ میں دے دیا کرتی ہے. یہ وہ خوش نصیب بچہ تھا. یہ خلافت فاروقی کے آخری 2 سال کی بات, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, آخری ایام سے 2 سال تھا. یہ وہ بچہ حسن تھا کہ جب کبھی اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتی تو ان کی ماں دعا کہتی تھی, اے اللہ اس بچے نے اگر ام المومنین کے سینے کو چوسا تو ہر چوسنے کے بدلے اس کو علم کا باب بتا رہا ہے. ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کا نام حسن بصری پڑا. آج بخاری شریف پڑھتے ہیں نا تو قال الحسن جہاں نام آتے ہیں نا حسن بصری مراد ہوتے ہیں. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہونے والا پلنے والا تھا. چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بھی نکاح فرماتے تو حارثہ بن نعمان اپنا ایک گھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیتے. چنانچہ ایک ایک کرتے کرتے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے گھر تھے, جن کو حجرات قرآن کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ حجرات سورہ الحجرات کی قرآن مجید میں ہے. یوں مسجد کی ابتدا ہوئی اور یوں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر لا کر بتایا. یہ مدنی زندگی کا آغاز تھا, آگے اس کی تفصیل تو اب قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت میں نبی علیہ السلام کے اس مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ, مدینہ طابہ میں جا کر بھرپور عبادتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی یادیں قدم قدم سے یاد آ, کیا کیا واقعہ پیش آیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرآن نازل ہوا, سب سے زیادہ ہزاروں بار جبریل علیہ السلام جہاں تشریف لے آئے، بلکہ ایک باب ایسا تھا مسجد میں جس کا نام ہی باب جبریل پڑ گیا، اتنا تو جبریل اسلام آتے اللہ چنانچہ کسی نبی علیہ السلام پر جبریل اسلام 10 مرتبہ آئے، کسی پر 5 مرتبہ آئے، کسی پر 40 مرتبہ آئے، کسی پر 100 مرتبہ آئے، اور اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اسلام 34,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک دو میسج ہوتے ہیں اور جہاں ہم محبت ہوتی ہے وہاں دو چار کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو پھر سینکڑوں کے حساب سے میسج ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہی معاملہ تھا ماشاء اللہ، کیونکہ 1,000 میسج بھیجے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ سطح زمین کو دیکھ کر آئے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو ابھی چند دنوں میں وہاں جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من دار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنے کے لیے
دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لٹتے زندگی پایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم پہ گھبرایا نہیں کرتے، دربار محمد یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے دل مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ارے اولا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان ربي جلال الحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہے وہ کی فضل خوشی تھا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبیک فرما اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا اس حج کو حج مقبول بنا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما طاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے قیام کو قبول فرما زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اپنا کچھ بتا فرما اپنا اللہ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ جو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر آ گئے ان کی حاضری کو قبول فرما اور جو حاضر ہونے والے ہیں اللہ ان کو دربار سے بہترین اجر کا بدلہ پانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ان دنوں کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا میرے مولا جیسے آپ جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن دوست احباب نے گاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے کہ نہیں کہہ سکے سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين